مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ زیائے درود و سلام، پیج نمبر 9، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بلال اتاری ایک سوال کرتے ہیں کہ دکاندار چیزوں کو بیچتے وقت کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز میں سے کچھ نہیں کمایا، آپ کو پورے داموں بیچ رہا ہوں، حالانکہ پروفٹ بھی کماتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں، تو اس طرح کاروبار کرنا کیسا ہے؟
اگر واقعی وہ بھاؤ ٹو بھاؤ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو جائز ہے کہنا، اور اگر بھاؤ ٹو بھاؤ نہیں دے رہا اور گاہک کو پھنسانے کے لیے کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ گناہگار ہو رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، توبہ کرنی ہوگی۔ عام طور پہ جھوٹ تو بہت چل رہا ہے کاروبار میں، بہت زیادہ، بلا ضرورت بھی بعض لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، نہ وہاں ضرورت نہیں ہوتی، آگے لے رہا ہوتا ہے پھر بھی دو چار جھوٹ اس میں یہ ٹکا دیتے ہیں۔ خیر وہ نہ بھی لے رہا ہو تب بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہوا، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خامہ کا بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، نے گناہوں کے تعلق سے اتنی دلیری ہو گئی ہے کہ اس کی پرواہ ہی اب نہیں رہی کہ گناہ ہے، عذاب ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے لوگوں کو، ایک تعداد ہے بالکل بے باکی، بے باکی اسی کو بولتے ہیں، دلیری کے ساتھ گناہ کرنا، اس میں ایمان کا بڑا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
وقار محمود جھنگ پنجاب سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ کیسے ہو، کوئی نسخہ عطا فرما دیجئے۔
اللہ اللہ، اول تو ایمان پر خاتمے کی فکر ہونی چاہیے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملفوظہ شریف میں فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوگا، یعنی ایمان کی بربادی کا خوف نہیں ہوگا زندگی میں، اندیشہ ہے یعنی خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے، یعنی اس کا ایمان مرتے وقت ہو سکتا ہے کہ ضائع ہو جائے، یہ خطرہ ہے جس کو زندگی میں احساس نہیں ہوگا، زندگی میں ایمان برباد ہونے کا خوف نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے۔ تو ہر وقت دیکھو نا، دنیا بھی چیزیں ہم کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، کم رقم ہوگی تو گھر میں بھی سنبھال کے رکھیں گے، تھوڑی زیادہ ہوگی تو بینک میں شامل کر لیں، بینک میں رکھ لیں گے، پھر اور کوئی بڑا خزانہ ہے تو لوکر میں لوگ رکھتے ہیں، یعنی حفاظت کا پورا انتظام رکھتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ حفاظت نہیں کریں گے تو چوری کا خطرہ ہے، کوئی اپنی دولت کو ہاتھ میں یوں لے کر تو نہیں نکلتا، سنبھال کے چھپا کے رکھتا ہے۔ تو اب ایمان تو سب سے بڑی دولت ہے، تو اس کو کتنا چھپانے کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ ہر سمجھدار اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو دنیا کی دولت کا لوٹنے والا، اس کا چرانے والا، یہ ہماری طرح انسان ہے جو نظر آتا ہے، ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں، وہ ہم سے بھاگتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، چھپتا بھی ہے، لیکن ایمان کا جو لوٹنے والا ہے وہ شیطان ہے جو ہمارے خون کے ساتھ رگوں میں تیر رہا ہے.
اللہ اللہ اللہ.
وہ ڈرتا بھی نہیں ہے, چھپا ہوا تو ہے ہی, اس کو ہم دیکھنا چاہیں تب بھی نہیں دیکھ سکتے. ویسا خطرناک چور ہے, ڈاکو ہے, اس سے بالکل ہم کو بدقسمتی سے احساس ہی نہیں ہے. تو اس کی فکر کرنی چاہیے, اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں صرف اس لیے کہ میں آپ سے دعا کراؤں کہ ایمان میرا سلامت رہے. ہم لوگ دعا کروانے جاتے بھی ہیں تو کیا بیماری کے لیے, روزگار کے لیے, اس طرح. اور یہ آئے تھے ایمان کے لیے دعا کروانے کے لیے. تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے دعا کے ساتھ ساتھ وہ ورد بھی ارشاد فرمایا, یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت, یہ 41 بار 41 ٹائم اول و آخر درود شریف, یعنی یہ صبح کے وقت پڑھنا ہے 41 بار صبح کو, یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت اول آخر درود شریف. اچھا, اب صبح کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو صبح کسی کی تو 7-8 بجے ہو جاتی ہے, کسی کی 11 بجے تک صبح نہیں ہوتی, سوئے پڑے رہتے. تو صبح کی ڈیفینیشن یہاں یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے, آدھی رات بالکل پوری ہو جائے نا, تو آدھی رات کے بعد جب یہ دوسرا آدھا حصہ رات کا شروع ہوا تو اس سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ رات ہے. آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک رات ہے. اور یہ سارا حصہ جو میں نے بتایا نا, یہ صبح کہلاتا ہے, یہ صبح. اب سورج نکل آیا تو یہ دن آ گیا, یہ اب اس کو صبح نہیں کہا جائے گا. اوراد و وظائف کے تعلق سے تجھے لکھا ہے, ہمارے عرف میں اس کو صبح کہتے ہیں, 8 بجے تک 10 بجے تک بھی صبح ہوتی ہے, ہمارا عرف ہے یہ. لیکن وظائف کے لیے یہ ٹائم ہے جو صبح کا, جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا. اچھا, ایک اور ورد بتایا, سوتے وقت اپنے سب اوراد پورے کر لینے کے بعد سورہ کافرون روزانہ پڑھ لیا کیجئے, اس کے بعد کلام یعنی کوئی بات چیت وغیرہ نہ کیجئے. ہاں اگر ضرورت ہو تو کلام یعنی بات کرنے کے بعد پھر سورہ کافرون تلاوت کر لیں کہ خاتمہ یعنی اختتام اینڈ اسی پر ہو انشاءاللہ عز وجل, خاتمہ ایمان پر ہوگا. مزید 3 بار صبح اور 3 بار شام اس دعا کا ورد رکھیں, اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلم بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد. یہ سارے اوراد شجر قادریہ رضویہ میں بھی ہیں, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ان میں بھی ہیں.
پیارے باپا جان, جب آپ نے یہ شجرہ شریف مرتب فرمایا تھا, یہ جو تینوں آپ نے اوراد ذکر فرمائے ہیں ابھی, تو یہ بہت سالہ سال سے یہ شجرہ اطہاریہ میں الحمدللہ شامل ہیں, تو کوئی خاص مدنی پھول آپ کے پیش نظر تھا یا کسی چیز پر آپ مریدوں کی خاص توجہ دلوانا چاہتے تھے, تو کچھ اس تعلق سے اگر آپ مدنی پھول عطا فرمانا چاہیں تو.
دراصل وہ برے خاتمے کا خوف, اور ایمان کی حفاظت کا ذہن، یہ اللہ کی رحمت سے میرا بہت پرانا ہے.
اللہ 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 اللہ.
اس بس ماحول، صحبت، علماء کی زیارت، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کی ورق گردانی، تو اس طرح مطلب یہ کہ ذہن بنتا ہے، ظاہر اچھی صحبت سے بنتا ہے ذہن. تو یوں الحمدللہ ذہن میرا دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا، بہت پہلے سے الحمدللہ یہ ذہن تھا کہ ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے. اور یہ کہ وہ میں نے جو شروع میں عرض کیا کہ زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، تو موت کے وقت خطرہ کہ ایمان چھین لیا جائے، یہ بھی بہت پرانی الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں ہی ہے، اور تینوں ورد بھی ملفوظات میں. تو یہ بہت پرانی الحمدللہ سوچ ہے، جب پیری مریدی کا تصور بھی نہیں تھا. تو ہر ایک کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. یار ایمان سب سے بڑی دولت ہے، چھوٹی موٹی دولت کی حفاظت کی بھی ہم فکر کرتے ہیں، تو ایمان کی کیوں فکر نہ کریں؟ کہ اگر نعوذ باللہ خاتمہ کفر پر ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، چاہے کتنی نمازیں پڑھی تھی، تہجد گزار تھا، کچھ بھی تھا، اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر کچھ کام نہیں آئے گا. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو اس لیے برے خاتمے سے تو ہر صورت میں ہمیں بچنے کی فکر کرنی ہی چاہیے، دعا مانگتے رہنی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت دنیا بھر میں مسجدوں میں نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، جیسے مکہ مکرمہ میں، مدینہ شریف میں، فیضان مدینہ میں، اور بھی بہت ساری مسجدوں میں. امیر اہل سنت، آپ کس مسجد میں اذان دیتے ہیں، اور اذان دینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟
میں نے اذان کے لیے باقاعدہ، یعنی کہ جس کو بولتے ہیں جاب، نہیں کی کہ میں پانچوں وقت اذانیں دوں. البتہ شوق کی وجہ سے میں نے اذانیں بہت دی ہیں، سینکڑوں بار کہہ سکتا ہوں شاید کہ میں نے اذانیں دی ہیں. ثواب اس سے بہت ثواب ہے. تو جو اذان کے لیے جاب کرتا ہے نا، عام طور پر اس کو مؤذن بولتے ہیں. اب تو مؤذن بھی پرانا لفظ ہو گیا، حالانکہ ہے مؤذن. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بھی لقب مؤذن رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے مؤذن. تو جیسے جو فیضان مدینہ میں اذان دینے کی جس کی ذمہ داری ہے وہ مؤذن ہے، فیضان مدینہ ہوا. لیکن اب اس دور میں اب شاید مؤذن کہتے ہوئے شرماتے ہیں، تو مؤذن کا نام ان لوگوں نے رکھ دیا ہے نائب امام. اور امام صاحب شاید امام کہنے میں شرماتے ہیں، تو ان سے یہ تعارف کرائیں گے فلاں مسجد کا خطیب ہوں. اب ہے ہلکی کسی کو نہیں چلتی، یہ اپنے اندر یہ خوش ہوتے ہوں گے خطیب کے، اگر عوام کو اتنا پلے نہیں پڑتا ہوگا، وہ امام صاحب ہی بولتے ہوں گے. ہمارے امام صاحب آئے، وہ جمعے کی جو نماز پڑھاتا ہے اس کو امام صاحب بولتے ہوں گے، اس کو بھی الگ جمعے کا جو خطبہ پڑھے اس کو خطیب بولتے ہیں. بس ہے حساب کتاب، ہر ایک کو مطلب اچھے اچھے القاب چاہیے، اب کیا کریں، کہاں سے لائیں. مؤذن لقب بہت پیارا ہے، مؤذن کہنے میں شرمانا نہیں چاہیے. کاش میں مؤذن ہوتا، لیکن میں نے باقاعدہ ابھی تک مؤذنی کبھی کی نہیں ہے. اذانیں بہت دی ہیں الحمدللہ، اقامتیں بہت دی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا نام محبوب عالم، اور میں یہاں پر بطور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ شیخوپورہ میں کام کر رہا ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ بچے بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اب اس میں جہاں پہ اس کے کچھ مثبت پہلو ہیں کچھ منفی پہلو بھی ہیں, تو بچوں کی کچی عمر ہے ان کو رہنمائی ضروری ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی اس سلسلے میں بچوں کی رہنمائی کے لیے دینی حوالے سے کیا کوئی پلان بنا رہی؟
پلان بنا نہیں رہی, پلاننگ کر چکی ہے. ہاں الحمدللہ ہمارے پاس لاکھوں مدنی منع ہیں, یوں کہہ سکتے ہیں, یعنی مدارس المدینہ لا تعداد قائم ہیں, ان میں مدنی منع پڑھتے ہیں, پھر دار المدینہ کا بھی سلسلہ ہے, اس میں بھی ہزاروں مدنی منع ہمارے یہاں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں اس میں ہوتی ہے یہ حاصل کر رہے ہیں. جامعات المدینہ ہے, یہ بھی حاصل, اس میں بھی علم دین حاصل کر کے درس نظامی کی ترکیب ہوتی ہے. اب رہا یہ کہ سوشل میڈیا, تو اب سوشل میڈیا میں تو سر نہ مدارس بچتے ہیں نہ تعلیمی ادارے بچتے ہیں, سوشل میڈیا تو سب استعمال کر رہے ہیں. اب کون کس کی مانے گا؟ باپ منع کرے گا رائے نہیں کرنا ہے, اور بچے دیکھیں گے باپ خود کر رہا ہوتا ہے تو کہاں وہ تو مانیں گے. باپ بچے کو پہلے کیا میں مثال دیتا تھا, سگریٹ پینے سے روکتے تھے, سگریٹ نہیں پیو, پھر باپ خود نکالتا سگریٹ تیلی لگاتا پیتا. اب ظاہر ہے کہ بچہ دیکھے گا کہ باپ مجھے منع کرتا ہے خود سگریٹ پیتا ہے, سگریٹ پینا کوئی اچھا ہی کام ہے, باپ جس سے مجھے محروم کر رہا ہے, تو بچے نے چھپ کر پینی ہے سگریٹ. تو اب یہی سوشل میڈیا کا حال, امی منع کرتی ہے خود استعمال کر رہی ہے, ابو منع کر رہے ہیں خود استعمال کر رہے ہیں, بڑا بھائی منع کر رہا ہے نہیں تم نہیں, تو خود استعمال کر رہا, تو بچہ کب تک باز رہے گا؟ ٹھیک ہے آپ کے روب کی وجہ سے بےچارے پاس پیسے نہیں اور لے نہیں سکتا, لیکن وہ آپ کا موبائل پکڑ کے اس سے یہ اپنی حسرت نکالے گا, ایسا کر رہے ہیں بچے, بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی, یوں کہنا چاہیے کہ سال بھر کا بچہ بھی ہو نا تو وہ اس میں مشغول ہے آج کل, اس سے کھیلے گا کرے گا وہ بس, کیونکہ وہ ہے بہت سینسیٹیو, اس کو یوں انگلی سے ٹچ کرے گا تھوڑا بہت ٹچ کرنا ہے تو اس کی رنگت بدلتی ہے, بچے کو اور کیا چاہیے, یہ بالکل بلیک ہوا پڑا ہے, اس نے یوں پکڑا یوں یوں انگلی کی لگائی اس کو تو اب یار طرح طرح کے رنگ آنے شروع ہو گئے, پھر ذرا اور انگلی پھیری اس پر تو کوئی تصویر آ گئی, پھر انگلی پھیری تو تصویر میں سے آواز آنی شروع ہو گئی, تو سمجھ کچھ نہیں پڑتی, لیکن بچے کے لیے تو ایک عجوبہ ہے نا, یہ ایک گیم مل گیا نا اس کو, تو یوں بچے اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اب بچوں کو ہم بچوں کو کیا, ہم بڑوں کو بھی منع کرتے ہیں, بچوں کے لیے تو نقصان دہ ہے, بڑوں کے لیے تو زیادہ نقصان دہ, اب تو ایمان کے لیے مسائل ہو گئے ہیں, کفریات طرح طرح کے ٹیکسٹ میسج جو بعض اوقات گمراہی پر بے دینی پر بد دینی پر کفریات پر مشتمل چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر, طرح طرح کے مقرروں کے کلپ, دین ایمان کا کچھ پتہ نہیں ان لوگوں کو, بالکل اجہل اور لٹھ, لیکن وہ دین کی باتیں کر رہے ہوتے. اب جیسے رمضان شریف کی انشاءاللہ ان قریب تشریف ہو رہی ہے, تو گلوکار اور بھان بھگت یہ بیٹھ جائیں گے اور ہمیں دین سکھائیں گے, ان کو پوچھو کہ وضو میں فرض کتنے, ان کو نہیں بتا ہوگا, ایک میں مبالغہ کرتا ہوں, اب یہ اسلام سکھائیں گے ہم کو اور علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے, ہم سے سیکھو دین, اور ساری زندگی ناچتے ہو پھر نوٹیں دیکھ کر دین سکھانے آ جاتے ہو یار, یہ لانے والے بھی مفاد پرست ہوتے ہیں, وہ اس لیے ہیرو اور ہیروئن اور طرح طرح کی بے پردہ عورتوں کو اور ان کے فرما بردار مذہبی لوگوں کو بھی لے آتے ہیں, جو یہ کہیں وہ بولیں, اب ایسا کھینچنے کی بات ہوتی ہے, ان کو بھی عزتیں خود بھی لیتے ہیں, اور عوام بیچاری وہ نام کی وجہ سے وہ ان کو کہا بھائی بڑا نام ہے, بڑا گلوکار ہے فنکار ہے سمجھے, ناچنے میں ماہر ہے, تو اس کو سن رہے ہوتے ہیں اور اس میں دین کی بربادیاں ہیں. تو میں آپ کو اب بھی سے کہہ دیتا ہوں کہ مہربانی کر کے صرف سنی عالم وہ بھی صحیح علم رکھتا ہو مستند ہو اسی کو سننا ہے, ورنہ گمراہی کہہ کر نہیں آئے گی, کیوں ہمیں اپنی معلوم اپنے دین کی معلومات کتنی ہے,
اللہ اللہ,
تو سننے سے بس وہ بہت مطلب یہ کہ نقصان ہو رہا ہے اس سے دین کو, چند سکوں کی خاطر جو لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ خدا کو کیا جواب دیں گے, دین صرف علماء بیان کر سکتے ہیں، عوام یا اس طرح کے جو دین کا علم جن کے پاس کافی مقدار میں نہیں ہے نا، ان کو مطلب اس طرح کی دینی باتیں آ کر بیان کرنے کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کئی جگہ فتاوے ہیں کہ غیر عالم کو واعظ کہنا حرام ہے. بالکل صحیح ہے، ورنہ تو یہ خود تو ڈوبا ہے، دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا. تو آج کل ہو یہ رہا ہے، پیسوں کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرما. ہم سننا چھوڑ دیں گے نا تو یہ بولنا چھوڑ دیں گے.
مدینہ مدینہ،
مجھے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں نے تو دین کے احکام بیان کیے ہیں کہ جو ایسا کرے گا ذرا گناہ گار ہوگا، اور میں تو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ورنہ ہم کو کون سا مدنی چینل کی کوئی ہم انکم کے لیے تو کر نہیں رہے. میرے کو تو نہ آج تک میں نے الحمدللہ مدنی چینل کیا، دعوت اسلامی سے کبھی ایک روپیہ نہیں اٹھایا اللہ کی رحمت سے. دعوت اسلامی کی چائے پینے سے بھی بچتا ہوں، سب پیتے ہیں میں نہیں پیتا، بچتا ہوں، اپنی چائے پیتا ہوں، ہماری اپنی ترکیب ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ چائے میری اس کے اجر میں چلی جائے. میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، مدنی چینل سے مجھے کوئی انکم نہیں ہے جو میں دوسرے چینلز کے مقابلے پہ اور ہمارا کمپٹیشن ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو مدنی چینل تو آپ کو پتا ہے کہ نہ ایڈ بھی نہیں لیتے ہم، ایڈ ہم نہیں لیتے، بس ہم آپ کی جیبوں سے لیتے ہیں. الحمدللہ عاشقان رسول مالی تعاون کرتے ہیں اور یہ مدنی چینل چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اور چلتا رہے گا. اور دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اس میں کوئی دنیا داری تو ہے نہیں نا، دین ہی دین ہے الحمدللہ. جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے. تو صرف گھر میں مدنی چینل رکھتے ہیں، بے شمار آپ کو ملیں گے جو صرف مدنی چینل ہی گھر میں چلاتے ہیں اور کوئی چینل ان کو نہیں جمتا، ایک ہی بس مدنی چینل.
زیب قریشی یہ پوچھنا چاہتے ہیں بذریعہ ایس ایم ایس کہ قضا نماز کی نیت بتا دیں، اور کیا اس میں صرف فرض نماز پڑھتے ہیں؟
فرض تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن عشاء کے وتر بھی اگر قضا ہوئے تو وہ بھی پڑھنے ہوں گے. تو اس میں یہ کہ میری فلاں وقت کی، جیسے کہ معاذ اللہ آج کی مغرب کسی کی رہ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، تو اب یہ پڑھتے وقت یہ نیت میں یہ کہ آج جو میری مغرب کی قضا ہوئی وہ پڑھ رہا ہوں. الفاظ نہ بھی کہ دل میں ہو کہ آج جو مغرب کی میری قضا ہو گئی وہ پڑھ رہا ہوں، تو یہ قضا کی نیت ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
جواب دیجئے، 21 شعبان المعظم کو کس مشہور بزرگ کا عرس مبارک ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
21 شعبان کو حضرت لال شہباز قلندر کا عرس مبارک ہے.
جواب درست ہے. دیکھو سندھی مانو لگتے ہیں، یہ اسٹائل جو تھا
جی،
لال شہباز قلندر بھی سندھ میں باب الاسلام میں، ماشاء اللہ.
مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ ہم دکھا رہے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان صحابہ اہل بیت، ساؤتھ افریقہ کے شہر پولوکوانے میں موجود فیضان مدینہ میں حاضر ہیں ماشاءاللہ ہمارے نگران کابینات حاجی ارشاد اور ان کے دیگر یہاں کے اسلامی بھائیوں نے مل کر یہ فیضان مدینہ کی تعمیر کروائی. بہت خوبصورت فیضان مدینہ ہے، اللہ اس کو شاد و آباد رکھے. 22 رجب المرجب کو میرے پیر و مرشید شیخ طریقت امیر سنت نے بہت پیارا اعلان کیا. وہ اعلان کیا تھا کہ میرے آقا قاطب وحی اور رازدار اسرار نبوت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے فضائل بیان فرمائے، اور ان کی دور خلافت میں خوب خوب دین بہت دور تک پھیلا. ان کا عرس مبارک 22 رجب المرجب کو ہوتا ہے. تو ہمارے پیر و مرشید امیر اہل سنت متصل العلی نے بہت پیارا اعلان فرمایا کہ فیضان امیر معاویہ لینے کے لیے آئیے 22 مساجد بناتے ہیں. تو ابھی ساؤتھ افریقہ میں ہی ایک پی علاقہ پورٹ الیزابیتھ وہاں ہمارا جانا ہوا, تو انشاءاللہ اسی سال ایک مسجد بنے گی, اس کا نام ہم رکھیں گے فیضان امیر معاویہ. اور موزمبیک میں مشاورت ہوئی تو وہاں کے ذمہ داران نے نیت کی کہ انشاءاللہ اسی سال بنائیں گے 4 مساجد اور ان کا نام رکھیں گے فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی ہماری بات چل ہی رہی تھی کہ ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا عارف علی اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں ہند, اور ساتھ ہی ہمارے رفیق حاجی رفیق اتاری یہ بھی ہند سے آئے ہیں اور ماشاءاللہ ان سے ملیے. یہ ہمارے حاجی ابراہیم اتاری ماشاءاللہ ان کا طلب ہند سے, اور ہمارے خدام المساجد ہیں مساجد بنانے کی جو مجلس ہے یہ اس کے ذمہ دار ہیں. تو انہوں نے بڑا زبردست اعلان کیا. وہ کیا اعلان کیا؟
انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 2018 میں انشاءاللہ 122 مسجد بنائیں گے.
سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یہ 122 مساجد انہوں نے ہند بنانے کی نیت کی ہے, اس کا نام کیا رکھیں گے؟
فیضان امیر المعاویہ.
فیضان امیر المعاویہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. فیضان صاحب اور اہل بیت فیضان امیر معاویہ
انشاءاللہ پاکستان میں بھی 122 فیضان امیر معاویہ مساجد بنیں گی
انشاءاللہ.
اور انشاءاللہ آپ تو ایک اور بھی میری مدنی التجا ہے کہ آپ کے گھر میں بچے پیدا ہونا ان کا نام بھی معاویہ رکھو
سبحان اللہ.
جن جن کے چلے بن پڑے جن سے گھروں میں, تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں, کاتب وحی, صحابی ابن صحابی, ان کے والد صاحب بھی صحابی تھے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو ظاہر سارے صحابہ معزز ہیں, تو الحمدللہ 122 مساجد ہمارے غریب نواز کے ہند میں, اعلی حضرت کے ہند میں 122 مساجد انشاءاللہ ہم پاکستان میں بھی انشاءاللہ 122 بنائیں
انشاءاللہ,
اور دنیا کے کئی ممالک میں انشاءاللہ فیضان امیر معاویہ مسجدیں تعمیر کی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ شب برات کی رات لوگوں کا ہجوم قبرستان کا رخ کرتا ہے, قبرستان میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, عورتوں کی بھی تعداد بہت ہوتی ہے, رش کی وجہ سے قبروں کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے. امیر اہل سنت سے سوال ہے اس رات کو مرد اور عورتیں قبرستان کیوں جاتے ہیں؟
سگیری قبرستان کے اندر ایک چیز مشاہدے میں آئی ہے یہاں قبرستان میں, اور وہ یہ ہے کہ لوگ منرل واٹر کی بوتلیں لے کر آ رہے ہیں, باقاعدہ سیل پیک بوتلیں ہیں, اور ان منرل واٹر کی بوتلوں سے قبروں کو دھویا جا رہا ہے, قطبوں کو دھویا جا رہا ہے. منرل واٹر کی بوتلوں کے ساتھ ساتھ عرق گلاب بھی لایا جا رہا ہے, اور اس عرق گلاب سے پوری قبر کو جو ہے وہ دھویا جا رہا ہے. عرق گلاب بھی حضور بہت طرح کا ہوتا ہے. عرق گلاب ہوتا ہے ایک آتشہ, دو آتشہ, سہ آتشہ, تین آتشہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال عرق گلاب بھی لایا جا رہا ہے اور اس سے بھی قبروں کو دھویا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
عورتوں کا قبرستان جانا یہ شرعاً منع ہے, اور کثیر تعداد میں مسلمان اس رات شب براءت قبرستان کی زیارت کرتے ہیں, تو یہ حرج نہیں ہے, مستحب ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی شب براءت میں قبرستان میں تشریف لے جانا ثابت ہے. عورتیں بہرحال نہ لے جائی جائیں, اور جو بھی جائیں وہ اچھی اچھی نیتیں کریں کہ اپنی موت کو یاد کروں گا, عیسیٰ علیہ ثواب کروں گا. پھر مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام ہے, یہ ذہن میں رہے کہ پاؤں نہ رکھے, پاؤں نہ رکھے. اور ایسے راستے پر چلنا بھی حرام جو قبریں مٹا کر بنایا گیا, مسلمان کی قبریں مٹا کر جو راستہ بنایا گیا اس پر چلنا حرام. اور اگر شبہ ہو کہ شاید یہاں پہلے قبریں تھیں اور اب یہ راستہ بن گیا ہے, اس پر بھی چلنا حرام ہے. تو یوں قبرستان, پرانے قبرستان میں جانے میں رسک ہے, تو اس لیے مطلب پھر ایسی جگہ سے حاضری دے کہ جہاں آپ کو مطلب اطمینان ہو کہ یہاں قبریں پہلے کبھی نہیں بنی؟ اور دوسرا سوال، قبروں پر پانی ڈالا جاتا ہے
اور عرق گلاب، اور وہ بھی کوئی مہنگے اور مختلف قسم کے،
قبروں پر پانی ڈالنا بعد تدفین، دفن کیا مردہ تو قبر پر پانی جو ڈالتے ہیں تو یہ پانی ڈالنا تو سنت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی حاضری دیتے ہیں تو قبر پر پانی چھڑکواتے ہیں، بلاتے ہیں اس کو، وہاں کے جو مزدور وغیرہ ہوتے ہیں وہ بالٹی بھر کے لے آتے ہیں اور وہ قبر پہ اپنے سامنے یہ ڈلواتے ہیں۔ تو یہاں اس کی صورت ہے کہ اگر وہ یہ نیت ہے کہ اس میں پودے بنے ہوئے اس کو پانی پلا رہے ہیں تاکہ یہ پودے تر و تازہ رہیں تو جائز۔ چاہیے مٹی اڑ جاتی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں اور مٹی رہتی نہیں ہے، پانی نہیں ڈالو تو قبر کا نشان باقی رکھنے کے لیے یہ اس کو پانی ڈالتے ہیں تاکہ مٹی جمی رہے، تب بھی جائز۔ اچھا، اور ویسے اگر نعوذ باللہ یہ ہے کہ یہ پانی ڈالنے سے اس کی ٹھنڈک قبر میں پہنچے گی اور اس کو عذاب کی جو آگ ہے یہ بجھے گی، یہ باطل نیت، یا ویسے کچھ بھی نیت نہیں ہوتی خالی رسمی طور پہ یہ پانی ڈالتے ہیں، یہ بھی اسراف اور جائز یہ بھی نہیں ہے۔ اب چاہے بالٹی کا پانی ڈالیں، چاہے منرل واٹر ڈالیں، چاہے عرق گلاب ڈالیں، عرق گلاب تو زمین جمانے کے لیے نہیں ہوتا، نہ عرق گلاب قبروں پر چھڑکنا کوئی ہم نے سنت نہیں پڑا اس کو، تو یہ تو عرق گلاب تو پانی بھی نہیں ہے، یہ اس سے تو وضو بھی نہیں ہوگا عرق گلاب سے، تو یہ ڈالنا تو ہو سکتا ہے کہ حکم ممانعت کے حکم کو سخت کر دے کہ اس میں مطلب قیمت زیادہ لگے گی، پیسہ زیادہ صرف ہوگا۔ البتہ جو قبروں پر پھول ڈالتے ہیں، اب وہ لوگ بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں تو اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، زیادہ کم پھول ڈالنے میں یا کوئی گھاس ڈالتے ہیں، ہمارے مروا کی ٹہنیاں ڈالتے ہیں، مروے کے وہ بنڈل ملتے ہیں، خوشبودار یہ بھی ہے، یہ رکھتے ہیں قبروں پر، یہ جائز ہے جب تک تر و تازہ رہیں گے، یہ تو اس سے یہ تسبیح کریں گے اللہ کی اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جانشین امیر اہل سنت کا میسج آیا ہے کہ اٹلی میں انشاءاللہ عز و جل دو مصلے بنام فیضان امیر معاویہ کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ
الرحمن۔
اور نگران پاک کابینہ کا بھی صوتی پیغام آیا، ایک سوال بھی ہے وہ ہم چلا رہے ہیں
کہ انشاءاللہ عز و جل 122 مساجد بنائیں گے فیضان امیر معاویہ پاکستان بھر میں انشاءاللہ، ہر ہر کابینہ کو ہم ہدف دیں گے انشاءاللہ۔
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکات عالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ پاکستان کی 23 تنظیمی کابینات میں ہماری حجبری کابینات مارچ کی کارکردگی میں پہلے نمبر پر رہی الحمدللہ، اور اس میں زنجانی کابینہ، اس کابینہ کا پاکستان میں 131 کابینہ میں پہلا نمبر رہا، اور مدنی درس میں بھی مرکز لولیا کی ایک کابینہ کا پہلا نمبر رہا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پہلا نمبر رہا، مدنی انعامات میں بھی ایک کابینہ کا پہلا نمبر رہا۔ اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ نمایاں نمبر آنے کے بعد بعض اسلامی بھائیوں کو وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں کارکردگی انہوں نے صحیح بیان کی ہے غلط بیان کی ہے، اسی طرح جن کا نمبر آ جاتا ہے اب خود وہ کس طرح اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں کہ وہ کسی کو کمتر جانے، اپنے کو افضل جاننے سے کیسے بچیں، بہتر جاننے سے کیسے بچیں۔ جن کے نمایاں نمبر ہوتے ہیں ان کے جو سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں، جو آزمائش آتی ہے، اس تعلق سے کچھ تربیت کے مدنی پھول عنایت فرما دیں۔
یہ ہماری تنظیمی اصطلاحات ہیں، تو زنجانی میران حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگ ہیں، مرکز الاولیاء میں ان کا مزار شریف ہے، تو ان کی نسبت سے زنجانی کابینہ، یہ تنظیمی نام ہے، اس میں بہت سارے علاقے شامل ہوتے ہیں، تو یہ مدنی کاموں میں جیسا کہ ابھی حاجی شاہد کی آواز میں ہم نے سنا، اول پوزیشن ان کی آئی۔ تو اب ان کے بارے میں وہی بات ہے بدگمانی، تو بدگمانی کی تو ظاہر کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں یہاں تک فرمایا کہ بدگمانی غیبت سے کم حرام نہیں، اور بعض مقامات پر فتح رضویہ شریف میں یہاں بھی یہ بھی نقل کیا ہے بزرگوں سے کہ خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے، گندا گمان یہ گندے دل سے نکلتا ہے، تو ہم کو مطلب حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کارکردگی میں ارادتاً خرد برد نہیں کی ہوگی، جان بوجھ کر انہوں نے غلط نہیں دی ہوگی، اب وہ کہ کوئی غلطی ہو جائے حساب میں یا وہ ایک الگ بات ہے، تو جان بوجھ کر نہیں، تو بدگمانی نہ کی جائے۔ اچھا، اب جن کی کارکردگی نمایاں ہے وہ دوسری کابینات والوں کو حقیر نہ جانے، اگر اپنے سے گھٹیا جانیں گے کہ یار یہ سست ہیں تو یہ بھی پھر اس پہ بھی برائی ہے، اور اگر کسی فرد کو کوئی گھٹیا جانے اپنی ذات سے تو یہ تکبر بھی ہے، تو تکبر پھر بہت مذموم گناہ ہے، تو اس لیے مطلب وہ دوسروں کو یہاں کہ یہ کام نہیں کرتے، کام چور ہیں، سست ہیں، کیوں نہیں ہے، فلاں ہیں، یہ کہنے میں مطلب نقصان ہے، فائدہ کیا ہے؟ ہاں ان کو ترغیب دلانی ہے وہ الگ بات ہے کہ ترغیب کے لیے ان کو کہ آپ لوگ بھی محنت کریں، کوشش کریں اور کام بڑھائیں، مایوس نہ ہو، یہ اور چیز ہے، ان کے بارے میں یہ اس طرح کے کمزور جملے الفاظ نہ کہے جائیں، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل آزاریوں کا بازار گرم ہوتا ہے، نہ اپنے آپ کو پھولے کہ ہم نے بہت کام کر دیا، آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا، اللہ کا کرم ہے، تو اپنی جو بھی کوئی بھی خوبی ہو یا جو اس طرح کی چیز ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی کرم نوازی سے یہ کام ہوا، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور کسی چیز کو اپنا کمال سمجھنا اور یہ بھول جانا کہ اس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو زوال لگ جائے گا، اس کی طرف سے بالکل توجہ ہٹا دینا، یہ پھر خود پسندی کی تعریف میں آ جائے گا، اور خود پسندی کا وبال بہت ہے کہ خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے، اور بھی اس کی مذمتیں ہیں خود پسندی، تو اس نے جو بھی نعمت ملی اس کے زوال کی طرف بھی توجہ رکھے، اول تو نعمت کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کی عطا سمجھے، اور پھر اس کے یعنی کہ زوال بنے ختم ہونے کی طرف بھی متوجہ رہے کہ اللہ جب چاہے گا یہ ختم ہو جائے گا، میں ہٹا کٹا ہوں، ہاں ورزش کرتا ہوں اس لیے ہوں، اللہ نے مجھے اچھی صحت دی ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے مجھے اچھی صحت دی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب چاہے گا وہ میری صحت واپس لے لے گا، آخر بڑے بڑے پہلوان جو ہیں موت کے ہاتھوں شکست کھا ہی جاتے ہیں، بعض وہ جیتے جی بھی مطلب کمزور پڑ جاتے ہیں، طاقتور جو ہوتے ہیں عمر کے ساتھ کمزور پڑ جاتے ہیں، یا ویسے ہی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے جو بھی نعمت ہو وہ اللہ کی عطا سے ہی اس کو جانے، اور اس کے ختم ہونے کو، اس کو زوال لگنے کو فراموش نہ کرے، بلائے نہیں، یاد رکھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں ایک اور مدنی پھول اور بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اپنے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک مستحب کام میں مصروف ہے، جیسے مسجد کی تعمیر میں وہ مصروف ہے یا کوئی اور ایسا نیک کام میں مصروف ہے، اور ظاہر ہے کوئی ایک نیک کام کئی صورتوں میں مستحب کی حد تک ہوتا ہے، اور یہ مصطف کی حد تک ہونے والا ایک مدنی کام ہوتا ہے، مگر دوسری طرف وہ بدگمانیوں میں اور دیگر چیزوں میں وہ مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ یہ، یعنی اس نے میرا یوں نہیں کیا، اس نے میرا یوں نہیں کیا، تو یہ اس کی غیبت، اس کی چگلی، تو اس کی تہمت، یعنی یہ امیر سنت کی بارگاہ عرض ہے کہ یہ سمجھنا کس قدر اہم ہے کہ ایک طرف ایک مستحب کام میں مصروف ہوں اور یقیناً اللہ کی توفیق سے ہی میں نیک کام کر رہا ہوں جیسا کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، لیکن اس ایک نیک کام کرنے کی وجہ سے میں دوسری طرف مجھے شیطان نہ جانے کتنوں کے ساتھ بدگمان، کتنوں کے لیے حسد، کتنوں کے لیے چگلی، کتنوں کے لیے بدگمانی، کتنوں کے لیے غیبت، اسے میں یہ نہیں کیا، اسے میں وہ نہیں کیا، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، میں تو یوں کہا تھا تو چندے میں یوں کر دیا، تو مدنی احتیاط کے لے کا تو یوں کر دیا، فلاں میں یوں کر دیا، تو یوں ساتھ نہیں دیا، تو یوں آیا نہیں، تو گیا نہیں، تو یہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ بھی نہیں کرتے تھے، اتنا بےچارے وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس معاملے میں علم کی اس قدر کمی محسوس کی جاتی ہے، اس کمی محسوس کی جاتی ہے کہ ایک تو اللہ نہ کرے، مطلب کہ ایک تو اس نیک کام کرنے کی وجہ سے وہ تکبر کا شکار ہونے کی صورت بننے کی بعض اوقات صورتیں بنتی ہیں، بعض اوقات جیسا ابھی آپ نے کہا خود پسندی کی صورتیں بن جاتی ہیں، اور دوسری طرف پھر یہ کیبلی اور تومت بوتان اور نہ جانے کتنے حرام کا وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک دین کا اور نیک کام کرنے والے کے لیے کس قدر علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علماء کی صحبت، علماء کا ساتھ، یعنی ان کو اپنا رفیق وہ مدنی کام بولوں یا جو بھی آپ وہ بنا کر رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس پر بھی اگر چند ایک پھول آپ طرف سے مل جائیں، اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیکیاں بچانے میں اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی نیکیاں بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں،
آمین. بہت نازک معاملات ہیں واقعی، ایک تو علم کی کمی ہے، علم ہو تب بھی بس وہ توفیق تو اللہ ہی دینے والا ہے، اہلِ علم بھی بعض اوقات ایسی بھولیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس الامان والحفیظ. کہ اب جیسے بیان ہی کہ آپ نے مثال دی تو بیان میں واقعی اتنی اس کے سائڈوں میں آفات ہیں کہ ان سے نکلنا بڑا دشوار ہے. بیان بھی کرے گا تو مطلب بس وہ خواہش یہی ہوگی کہ واہ واہ ہو، بولا سبحان اللہ، بولا سبحان اللہ. بعض اوقات یہ کہ کوئی نہیں بولتا تو میرا جی چاہتا کہ میں ان سے کہلواؤں کہ یار داد تو دو یار، کیا بالکل تم لوگ ایسے چپ چاپ بیٹھے ہو، کیسا اچھا بیان کر رہا ہوں اور تم لوگ مجھے داد نہیں دیتے. تو یعنی کچھ نہ کچھ اس طرح کی ترکیبیں ہوتی ہیں کہ زبردستی وہ اگلواتے ہیں، کہلواتے رہتے ہیں، ہاتھ لہراتے رہتے ہیں، جن کا جو انداز، ٹھیک ہے نا، تو جو نیت. تو اچھا اسی طرح پھر واہ 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 ہونی چاہیے، اتنا اچھا بیان کیا، یہ کیا، وہ کیا. تو اب ظاہر ہے کہ پھر وہ ثواب کے بجائے بعض اوقات اسے اس میں افعال شامل ہو جاتے ہیں کہ اب وہ بیان جو ہے کہ امر مستحب تھا اب وہ مستحب بھی نہ رہا، بلکہ وہ اس کے لیے تو گناہوں کا ایک مجموعہ بن گیا. ایسے ایسے اس میں آفتیں چھپی ہوتی ہیں. اچھا کوئی نقطہ مل گیا، اب اس کو مدنی پھول بھی کیا کہیں، سنبھال کے رکھے گا کہ میں جو یہ بڑی رات کو بس بیان کروں گا یا فلاں وقت بیان کروں گا جب بالکل مجمع پک پر ہوگا. مقصد یہی کہ لوگ بولیں گے یار کیسا پوائنٹ اس نے بیان کیا، یار کیا یار بیان کیا بھائی، یہ بس پگار مل گیا اس لیے یہ کر رہا ہے. یہی حال نعت خوان کا بھی ہوگا، بڑی رات کے لیے کلام بالکل سنبھال کے رکھے گا، کسی کو بتائے گا نہیں، کان میں بھنک بھی نہیں پڑنے دے گا اس کے کہ یار کہیں وہ بھی ڈھونڈ کے لے آئے گا تو پھر یہ مجھ سے پہلے بول دے گا تو یہ اشعار پڑھ لے گا تو میں رہ جاؤں گا. اللہ کی رضا پیش نظر ہو، ایسا کیسے ہو. میں نے ایک بزرگ کی حکایت کسی نے مجھے سینڈ کی، تو پڑھ کے میرے تو صحیح بات ہے، وہ چھکے ستے اٹھے سب چھوٹ گئے. ایسی عجیب و غریب حکایت، ایمان افروز. وہ حکایت بزرگ کا نام تو بھول گیا، مضمون یاد ہے اس کا مجھے کہ یار یہ سب مخلصین تھے، انہوں نے کچھ تصنیفات کی، تصنیف کر لیتے مگر اس کو عام نہیں کرتے تھے، رکھ لیتے تھے، جمع کرتے تھے. اب دراصل میں نے تو ایک پرچہ بھی لکھنا ہے تو مجھے چاہیے میرا نام آنا چاہیے, اور نام بھی رکا سکا نہیں ہے, القاب کے ساتھ آنا چاہیے. تو اب میری پوزیشن تو یہ ہے, تو وہ بزرگ جو ہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تصنیف یہ روکتے رہے کہ یہ ان کے اپنے ذہن کے مطابق اپنے تقوی کے مطابق ان کو نیتیں نہیں مل پاتی تھی کہ اس کو میں عام کروں تو کس نیت سے کروں کہ مجھے ثواب ملے اور میں پھنس نہ جاؤں ریا وغیرہ میں, تو یہ جمع کرتے رہے یہاں تک کہ ان کا اب مرض آ گیا, اور اب یہ ان کو یوں لگا کہ اب میں بچوں گا نہیں, تو انہوں نے اپنے خادم خاص سے فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ تصنیفیں تو کی ہیں لیکن میں نیتیں مجھے مل نہیں پائی ابھی تک, تو میں عام تو کر نہیں سکا اس کو. اب ایسا کرو کہ جب مجھ پر نزا کا وقت آ جائے, نزا تاری ہو جائے, تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا. اگر میں تمہارا ہاتھ ہلکا سا دباؤں نا تو سمجھ لینا کہ مجھے نیتیں مل گئی ہیں اور یہ تصنیفات میری عام کر دی جائیں, اس طرح کا کچھ مطلب کہ مجھے نیتیں مل گئی ہیں اچھی اچھی. اور اگر میں تمہارا ہاتھ زور سے دبا دوں نا تو سمجھ لو کہ مجھے نیت ہی نہیں ملی ان کتابوں کو عام نہیں کرنا ہے, اس طرح کا. تو واقعی ان پر جب نزا تاری ہوئی تو خادم نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, تو انہوں نے ہاتھ ہلکا سا دبایا. تو یہ پہلے سے یہ اشارہ دے چکے تھے کہ نیتیں اب مجھے مل گئی ہیں اچھی اچھی اس کتاب کے ان کتابوں کے تعلق سے. اور ایسے مخلصین دے وفایات الاعیان کے حوالے سے حکایت ہے.
وفایات الاعیان تو الگ سے کتاب ہے,
الگ سے کتاب ہے, اس میں حکایت ہے. صحیح. مجھے اس طرح بھائی نے دی تھی, مجھے بہت پسند آئی. میں تو چھکے ستے اٹھے سب جھوٹ گئے کہ ہم یار خالی باتیں ہی کرتے ہیں, لوگ ہم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. تھے تو اچھے یہ حضرات یار, ایسا اخلاص اور نیتوں کی ایسی تلاش. اللہ 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 اللہ, اب ہم کو تو بیان کرنا ہے بھائی, تو اچھے الفاظ, اچھے فقرے, اچھے جملے, اچھے اشعار کی ترکیب سب پہلے سے اس لیے کرنی ہے کہ واہ واہ واہ, اس لیے اچھے الفاظ اور اچھے اشعار, اور یہ کہ لوگوں پر زیادہ سے زیادہ اثر ہو, عبرت انگیزی ہو اور لوگوں کی اصلاح کا سامان ہو, یہ اچھی نیت ہے. یہ عام طور پہ ایسا ہوتا کم ہے, اچھی نیت ہے. اچھی نیتیں کرتے ہیں تو ہم کیا خالی دل کو منانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا کہ اندر چور کچھ اور چھپائے کہ واہ واہ کریں لوگ, لوگ ہمارا بیان سن کے روئیں, افسردہ ہوں, چیخ ماریں, نعرہ لگائیں, یہ کریں, تو مطلب باقی مزہ نہیں آتا. رکھا رکھا ماحول ہوتا ہے, نہیں ہوتا لفٹ کراتے ہم بیان کرتے ہیں تو مزہ نہیں آتا. تو ہم لوگ کرتے ہیں مزے کے لیے, نعرے سننے کے لیے. وہ اللہ کے نیک بندے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے, بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. تو یہاں تو اخلاص کی بات تھی, یہاں تو گناہوں کا صدور بہت ہو جاتا ہے. ایک بیان ہو, ایک درس ہو, ایک کتاب لکھی جائے, صحیح بات ہے. کتاب تو لکھنا تو صحیح بات ہے کہ آسان ہے نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دو لفظ لکھنے آ گئے تو مصنف بن بیٹا. یہ مطلب علم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, پورا نہیں ہوتا, احتیاط نہیں, بے احتیاطیاں, صحیح تفتیش نہیں, وہ کتابیں ایک سے ایک چھپ کر بازار میں آ رہی ہوتی, اتنی اغلاط ہوتی ہیں, شرعی اغلاط بھی ہوتی ہیں, اور لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں. پرواہ نہیں ہوتی لکھنے والے کو, اس کا نام کئی القاب کے ساتھ کتاب میں لکھا ہو بس بکتی رہے, اور اس سے آمدنی بھی ہوتی ہے, خود بیچتے ہیں یا کچھ وہ ڈکلیریشن یا کیا اس کو پتہ نہیں بولتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی لیتے ہیں, اس کو مطلب آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں. آمدنی کا ذریعہ بنانا, بیچنا, یہ نام لکھنا لکھوانا, یہ سب جائز ہے, لیکن اصل اخلاص جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اگر نام کمانے کے لیے کتاب لکھی اور نام ڈلوایا ہے تو بربادی ہے, اگر یہ نیت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جیسی نیت اچھی نیت اس کا ثواب بھی ملے گا کہ نام بڑا ہے, اعلیٰ حضرت کا نام کتاب پر ہے تو کتاب اتھینٹک ہے نا, ایک مستند ہو گئی کہ نہیں وہ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. اب کوئی بات نہیں بھی سمجھ میں آئے گی نا تو ہم بولے حضرت نے لکھا ہے تو یار ظاہر ہے کہ صحیح لکھا ہے, ہماری عقل کتنی, اور نام نہیں ہوگا تو ظاہر ہم کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یار یہ کس کی لکھی ہوئی ہے, تو اپنا بھی ہے یا غیر ہے کون ہے. تو اس نیت سے, اچھی نیت سے کسی نے نام لکھا اور اس کا نام واقعی ایسا ہے کہ چار آدمی اس کے نام پر اعتماد کرتے ہیں, تب تو اس کا نام ہونا اس نیت سے بہت اچھا ہے, ہونا چاہیے. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اخلاص, اخلاص کس میں؟ جاہیز معتزلی ایک گزرا ہے رائٹر, بہت پرانا رائٹر ہے اور مصنف, یہ مصنف بھی تھا اور اہل علم تھا. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں اس کو دیکھا تو پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا, تو اس نے کہا اپنے قلم سے وہی لکھو, اپنے قلم سے وہی لکھو جس سے دیکھ کر قیامت کے روز تم خوش ہو سکو. یہ مرنے کے بعد اس نے خواب میں یہ نصیحت کی. تو لکھو کے ساتھ وہی بولو جو قیامت میں خوش کر سکے, پھر اس کے ساتھ وہی کام کرو جو قیامت میں خوش کر سکے. یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں جو صحیح ہے, ظاہر ہے کہ ہر کام, ہر فعل, ہر لفظ, ہر تحریر وہی ہو کہ جو قیامت میں ہم کو خوش کر سکے, یعنی جو ہمیں ثواب دلائے, ہمیں پھنسا نہ دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. چشتی کابینات پاکستان میں 12 مساجد فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنانے کی نیت, بوسیری کابینہ میں 3 دن کا کچھ اس طرح کہا گیا, مرکز الاولیاء سے بھی پیغام آیا اور ایک دو بڑے اچھے پیغام ہیں. ایم پی ہند میں وہ اسلام بھائی جو وہاں کے نگران کابینات نے یہ میسج بھیجا ہے کہ کل صبح 11 بجے فیضان امیر معاویہ 1 مسجد کا سنگ بنیاد ہے اور 3 دن بعد دوسری مسجد کا انشاءاللہ الرحمن سنگ بنیاد ہوگا اور ہم ایک صوتی پیغام سنا رہے ہیں.
ماشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود اتاری مجلس تجہیز و تکفین اوراق مقدسہ ہند سے عرض کر رہا ہوں. ابھی ابھی میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت معتزل العالی نے مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں فیضان امیر معاویہ مسجد بنانے کے لیے مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے, اور ساتھ ہی گھر میں مدنی منا ہو تو اس کا نام بھی معاویہ رکھا جائے. تو ہمارے ہند نعیمی کابینات کی کابینہ ہند منوری کے شہر بھدوئی کے مبلغ دعوت اسلامی محمد نظر نواز اتاری سلم الباری کے ہاں ابھی ابھی بالکل مدنی منا تشریف لایا, تو الحمدللہ میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے مبارکباد دی, میں نے ان کو ترغیب دلائی, تو الحمدللہ باپا کے حکم پر انہوں نے اپنے بچے کا نام معاویہ, محمد معاویہ رکھ لیا الحمدللہ رب العالمین. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ انہیں اتاری بھی بنا لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے.
ماشاءاللہ محمد اس کا نام رکھا جائے اور پکارنے کے لیے معاویہ اور ساتھ میں رضا بھی شامل کر لیا جائے, معاویہ رضا.
غالباً انہوں نے والد صاحب سے پوچھ لیا اور سلسلہ تاریہ میں بھی اگر آپ داخل کروا لیں.
اور ان کو میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کرتا ہوں.
کیا بات, کیا بات.
آئیے مدنی چینل کے ناظرین, آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو عالیہ اتار کا ایک مدنی گلدستہ ہم دکھاتے ہیں.
خدا میرے باپا کو آباد رکھ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
مدنی مذاکرہ